أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم اس جگہ تک پہنچے تھے آخرت کی بحث کے حوالے سے کہ انسان جو کچھ بھی اس زندگی میں اپنے علم اور عمل سے سرمایہ جمع کرتا ہے وہ سب کچھ اس دنیا میں بھی انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے. اس کا ریفرنس کس آیت سے ہمیں ملتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ جو کچھ انسان کا سرمایہ ہے، جو اعمال ہیں، وہ اس کے گلے کا ہار ہیں. اور ہم قیامت کا جب دن آئے گا تو ہم اسے کنورٹ کر دیں گے، اس کو باہر نکالیں گے ایک کھلی ہوئی کتاب کی، پھیلی ہوئی کتاب کی شکل میں. پچھلی دفعہ ہم نے اسی بحث کو ایک درجہ اور آگے بڑھایا تھا، وہ یہ کہ اس دنیا میں نامہ عمل، صرف نامہ عمل کے لفظ میں بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انسان کا جو بھی سرمایہ ہے وہ اس کے علم اور عمل دونوں سے بنتا ہے. یعنی جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جو ہماری نیت ہے، جو ہمارا خیال ہے، وہ ہمارے ظاہری اعمال سے زیادہ ایک چیز ہے جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ زیادہ اسٹرینتھ رکھتی ہے ہمارے، کہہ لیں کہ پورے ہمارے اکاؤنٹ میں، جو ہماری زندگی کا اکاؤنٹ ہے. تو جب بھی ہم اگر نامہ عمل کا بھی لفظ استعمال کریں تو اس سے صرف یہ نہیں سمجھیے گا کہ وہ عمل سے ہماری مراد وہ کام ہے جو ہم فزیکلی انجام دیتے ہیں، کہ نامہ عمل سے مراد یہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمارا دماغ جس چیز کے لیے حرکت میں، ہمارا وجود جس چیز کے لیے حرکت میں، وہ سب کی سب چیزیں بھی میرا عمل ہیں. ٹھیک ہے؟ انہیں اسی لیے نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے زیادہ کون سی چیز ہے، نماز میں سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو اثر انداز ہوتی ہے؟ ہمارا ظاہری اٹھنا بیٹھنا نہیں، بلکہ جس کیفیت اور جس معرفت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے. اصل قیمت اس کی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز بلند ہوتی ہے یا نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ انسان کا نامہ عمل، تو نامہ عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کا مجموعہ، کہ جو انسان کی علم و معرفت و دانش اور عقل اور جو وہ کام کرتا ہے. اور اسی وجہ سے، یعنی کہ یہ سب باتیں بھی آپ کے مد نظر ہیں ہی، میں صرف یاد دہانی کے لیے، کہ جب ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں پیغمبر اکرم کی، جو کہ آپ نے فرمایا کہ علی کی ضربت یوم خندق، ثقلین کی، ثقلین یعنی جن و انس ملا کے دونوں کی عبادت سے افضل ہے، تو اگر یہ ظاہری عمل ہے تو یہ چیز بالکل سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ تلوار کا ایک ہاتھ مارنا ثقلین کی عبادت سے کیسے افضل ہو جائے گا کسی اعتبار سے. لیکن حقیقتاً اس عمل میں جو للہیت تھی، جو خلوص تھا، جو خدا پرستی کا عنصر تھا، وہ چیز ہے کہ جو اس عمل کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دے رہی ہے. تو ہم اس بارے میں بھی بالکل کلیئر رہیں کہ جو چیز انسان کے گلے کا ہار بن رہی ہے، ہم نہیں، یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، نہیں، نماز پڑھ کے کس حالت میں نماز پڑھی، کس کیفیت میں نماز پڑھی، کس معرفت کے ساتھ نماز پڑھی، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں یہ ایک بڑا عجیب سا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ جو بہت سارے لوگ ایک طرف ڈھلک جاتے ہیں. جیسے ہمیں بچپن سے تعلیم دیا گیا، وہ نماز کا صرف ظاہری پہلو تعلیم دیا گیا، یعنی کہ ہم ہمیشہ یہ سنتے رہے کہ اچھا وضو میں یہ کونی اگر دھلنے سے رہ گئی تو باطل ہو گیا، سب ختم ہو گیا. یا مثال کے طور پر چہرہ جو ہے وہ اس طریقے سے دھونا ہے، اگر ذرا سا حصہ خشک ہو گیا تو ختم ہو گیا. یا مسے میں اگر آپ کی انگلیاں ماتھے تک آ گئیں تو سب ختم ہو گئی نماز. یعنی شروع میں، لیکن ये चीज़ें सब अपनी जगह सही हैं, इसका भी ध्यान रखना है, किरत का भी ध्यान रखना है, किरत को भी बेहतर से बेहतर तरीके से अदा करना है। लेकिन अगर कोई ये समझ ले कि नमाज फ़कत यहाँ पर रुक जाती है, ये इसी चीज़ का नाम नमाज है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। यानी कि ये तमाम चीज़ें कि वज़ू से ही तरीके से करना है, उसके आदाब का ख्याल रखना है, नमाज के फ़िक़ही आदाब का ख्याल रखना है, किरत को, क्योंकि हम नॉन अरब्स हैं तो ज़ाहिर है कि हमें किरत सीखनी पड़ती है, कि किरत को बेहतर से बेहतर तरीके से अदा करना है, सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं। लेकिन ये नमाज की बिगिनिंग है, यानी यूँ समझ लीजिए कि इन तमाम कामों का ख्याल करने के बाद इंसान नमाज की हालत में दाखिल होता है, नमाज की अदायगी उसके बाद का मरहला है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ है कि आपको एक परमिशन मिले एक जगह में एंटर होने की, वैलिड एंट्री हो आपके पास, ये वैलिड एंट्री है इन टू द डोमेन ऑफ नमाज, कि इंसान पाक हो, बावजू हो, वजू सही हो, किरत सही करता हो, नमाज के फ़िक़ी मसाइल का ख्याल रखता हो, ये एंट्री है इन टू द डोमेन ऑफ सलात। लेकिन उस एंट्री के बाद सलात की अदायगी शुरू होती है, जिसको खुदा ने कहा हाफिज़ून अलस्सलात या युकीमून अस्सलात, वो सब मराइल फिर उसके बाद है। तो अगर कोई इंसान इस गलत फहमी का शिकार है कि मैंने इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के बाद नमाज अदा कर दी, नथिंग, फिर जाहिर है कि उसके लिए वो दराजात और वो तमाम अहवाल और वो मामलात हैं ही नहीं कि जो नमाज के ज़रिए से इंसान को हासिल होते हैं। तो हम जब भी अमल के हवाले से बात करते हैं कि हमें अपनी आखिरत का सरमाया इकट्ठा करना है, जैसे पिछली दफ़ा हमने बात की आपको सूरह हदीद की आयत पढ़ के सुनाई थी कि जिसमें मोमिनीन और मोमिनात के बारे में कहा गया कि यसअ नूरहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि जब वह आखिरत में महशूर होंगे तो उनका नूर उनके सामने सामने और उनके दाएँ तरफ चल रहा होगा। तो इस चीज़ पर भी, यानी इसको भी थोड़ा सा इस लिहाज से समझ लीजिए कि शायद हमें एक कन्फ्यूजन होता हो, क्योंकि हम दो बातें कर रहे थे। एक ये कि जितने भी इंसान की खूबियाँ और अच्छाइयाँ हैं वो सब के सब आखिरत में मुजस्सम होंगी, यानी उसकी शक्ल नज़र आएगी, लेकिन वो हकीकी शक्ल खुद इंसान के अपने अंदर होगी। वो हकीकी शक्ल सबसे पहले कहाँ बनेगी? खुद इंसान के अंदर बनेगी। और फिर दूसरों को वो चीज़ कैसे नज़र आएगी? एक नूरानियत या एक तारीकी, यानी कि अगर नेक है, नेक आमाल का ज़खीरा है नफ्स में, नेक असरात हैं, तो दूसरे लोग उसको नूरानी देख रहे होंगे। खुदा ना खास्ता बुरे चीज़ों का ज़खीरा है, बुरे आमाल का ज़खीरा है, तो वो उसको तारीकी। और वो, लेकिन उसके बाद ये पहला मरहला क़यामत का, उसके बाद जब ये दोनों ग्रोह अपने अपने घरों में जाएंगे जो उनके रिस्पेक्टिव होम्स हैं अपने लियाकत और अपनी काबिलियत के एतबार से, तो वो घर भी इंसान की नफ्स के ज़रिए से ही बनेगा हकीकतन। यानी जन्नत मोमिन के आमाल से बनेगी, इसलिए हर मोमिन की जन्नत अलग होगी, उसके दरजात अलग होंगे। और इसी तरीके से कि जो काफिर और मुशरिक है उसके नफ्स में जो कैफियत हैं, मिसाल के तौर पर जो हम सुनते हैं सांप वाली, बिच्छू वाली, हैवानात वाली, वो सब चीज़ें फिर उसको घेर लेंगी। यानी उसके नफ्स की जो हकीकत है वो उन सारी चीज़ों को क्रिएट करने का सबब बनेगी जो उसके अंदर हैं, और मोमिन के नफ्स के अंदर जो हकायक मौजूद हैं कि जो इस आमाल सालेहा और ईमान और अमल खैर, इल्म खैर के ज़रिए से उसने हासिल किए, वो उसकी जन्नत, उसकी मैनिफेस्टेशन होगी। ठीक है, तो ये जो है इन्हें इस नज़रिए या इस कंसेप्ट के बारे में जो कुरान करीम हमको सिखा रहा है, इस बारे में हम बिल्कुल मुगालते का शिकार ना रहें। और जैसा कि एक और भी नज़रिया है कि वो भी बचपन से हमारे कानों में बाज़ोकात पड़ता है, वो है डेबिट क्रेडिट वाला नज़रिया। यानी कि हमारे जो हैं, जब हम एक नेकी करते हैं तो हमारे लिए 10 या 10,000 चीज़ों का सवाब लिख लिया जाता है, बुराई करते हैं तो इतना अजाब लिख लिया जाता है, और फिर उसका एक नेट हिसाब किताब होगा आखिरत में, और उसके बाद जिसकी नेकियों का अकाउंट ज़्यादा हो गया। तो बहरहाल, यानी कि इब्तिदा में समझाने के लिए बातें की जाती हैं, समझाई जाती हैं, लेकिन हकीकतन चीज़ ऐसी नहीं है, बल्कि حقیقتاً یہ چیز کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہماری نیت اور علم اور عمل ہے اس کا اثر ہمارے نفس پر ہے. ہمارے نفس میں اس کی وجہ سے کوئی ریئلٹی ہے جو کریٹ ہو رہی ہے, اور وہ ریئلٹی ہی ڈیفائن کرے گی کہ ہم ایونچولی کیا ہیں. یعنی اس میں اگر نورانیت کا غلبہ آ جائے گا, نور والا عنصر یا نور کا کانٹینٹ حاوی ہوگا تو انسان نورانی ہو جائے گا, تاریکی والا کانٹینٹ حاوی ہوگا تو انسان ظالم اور ظلمت والا ہو جائے گا. یہ مجھے بتائیں کہ اس میں سمجھنے میں کوئی دشواری ہے یا نہیں, کیونکہ یہ تھوڑا سا انہیں سمجھ لیں کہ ایک آؤٹ آف دا جنرل ایک کنسیپٹ ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمل ہار کیوں ہیں گلے کا, اور کس طریقے سے یہ اعمال ظاہر ہوں گے, حاضر ہوں گے برزخ اور قیامت میں, اور الٹیمیٹلی یہ نور اور تاریکی کیا ہے, اور پھر جنت اور جہنم کا بھی بیسک اسٹف کیا ہے. وہ انسان کا جمع کردہ سرمایہ ہی ہے. اور لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ جو نیکوکار ہے اس کو خدا بہت بڑھا کے دے گا. یہ ایک فرق ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو اچھی چیز کو لے کر آئے گا ہم اس کو بہت بڑھا کے دیں گے, اضافہ کریں گے, ولدینا مزید, صرف اتنے پہ نہیں رکھیں گے جتنا تم اپنا مال لے کر آئے ہو, اور کتنا بڑھا کے دیں گے یہ خدا نے نہیں بتایا. صرف اتنا کہا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ کوئی نفس اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ ہم نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کتنا زیادہ دیں گے مومن کو, کتنا بڑھا کے دیں گے یہ اس نے نہیں کہا, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو برائی لے کے جائے گا تو وہ سوائے اپنی برائی کے اس سے زیادہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا. یعنی خدا کسی کی خرابی میں اضافہ نہیں کرے گا, وہ خرابی وہی ہے کہ جو اس نے کمائی, اپنے سرمائے کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھے گا, اچھائی میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا. تو یہ چیز بتا دیں بالکل فرینکلی کہ اس میں کوئی پرابلم ہے اس چیز کو سمجھنے میں.
جی مگر اگر جو انسان بھی بیک ٹو سکوائر ون والا ہو گیا,
جی
کائنڈ آف کوشچن, کہ اگر انسان پھر اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کی نیت میں یہی ہے کہ جو ہے کہ 10 ٹائمز ملے گا, تو وہ نیت غلط ہو گئی اس پوائنٹ آف ویو سے؟
غلط کی بات نہیں ہے, مطلب یہ کہ اچھا چلیں آپ اس سے اس کو
ایک موٹیویشنل پوائنٹ ہو گیا ہے کہ جو ہے کہ بدی کری تو ملا نہیں ملا وہ دیٹس انادر تھنگ.
نہیں میں نے اس کو غلط نہیں کہا ہے, میں نے کریڈٹ اور ڈیبٹ والے سسٹم کو غلط کہا ہے. بلکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے رستے میں تو ایک واقعہ میں آپ کے لیے بھی دہرا دیتا ہوں کہ چھٹے امام کے سامنے مختصر کہ ایک شخص کی نیکی کی بڑی تعریف ہے کہ بہت اچھا انسان ہے, بہت نیکی کرتا ہے. یہ شہید مطہری نے داستان راستان جو کتاب ہے, کہانیاں سچوں کی کہانیاں, اس میں بھی لکھا ہے, نقل کیا. تو امام نے فرمایا کہ میں نے ایک دن تہیہ کیا, سوچا کہ میں ذرا دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے, دن کیسے گزارتا ہے, کیا نیکی کرتا ہے. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ صبح کے وقت وہ شخص اپنے گھر سے نکلا, جا کے ایک پھل والے کی دکان پہ کھڑا ہو گیا, وہاں سے اس نے دو انار یا سیب اٹھائے اپنے, یعنی چرا کے اس کی نظر بچی, سیب انار اٹھا کے اپنی تھیلی میں ڈال لیا. اس کے بعد آگے گیا, ایک روٹی والے کی دکان پہ گیا, وہاں سے ایسی چار روٹیاں اٹھا کے تھیلے میں ڈال لیں اس کی نظر بچا کے, اور پھر اس کے بعد گیا غریبوں کے محلے میں جو پریشان حال تھے لوگ ان کے پاس جا کے وہ ان کو دے کے چلایا. تو امام نے جب اس کو روکا کہ میں آج تمہارے حرکات و سکنات کا ملاحظہ کر رہا تھا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا تمہارا عمل, تم نے کیا کیا, تو اس نے حیران ہو کے کہا کہ اچھا آپ اتنے قابل اور لائق انسان ہیں, آپ کو نہیں بات سمجھ میں آئی؟ نے کہا نہیں, سمجھاؤ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے اور قرآن کی آیتوں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک برائی ایک کا بدلہ ایک, ایک نیکی کا بدلہ دس. تو میں نے چار برائیاں کی, چار گناہ کیے, اور اس کو صدقہ کیا تو وہ 4 times 40 نیکیاں ہو گئیں, تو 40 minus 4 = 36 نیکیاں میرے نام اعمال میں لکھ دی گئی. میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں कि ये जो हिसाब किताब है ना, ये बग़ैर मारफत के नहीं सही होता। तो इमाम ने इसका जवाब ये दिया कि तूने चार गुनाह किए और चोरी वाली चीज़ को सदका दिया, तो चार गुना और तेरे नाम आया माल में एड में, नेकी एक भी नहीं आई। सही, यानी कि जब हम बग़ैर मारफत बग़ैर समझे बूझे, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, इस जो प्लस माइनस वाले सिस्टम को जो हम बना के बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक का बदला दस नहीं है, बल्कि दस की क्या बात है, खुदा तो, ये भी छठे इमाम की एक हदीस है और इसमें भी बड़ा एक पुरलुत्फ नुक्ता मौजूद है कि पांचवें इमाम की शहादत के बाद कुछ लोग आए ताज़ियत करने छठे इमाम के पास, और उनसे आके कहने लगे कि इन्हें, एक उन्होंने कहा कि आपके वालिद की फजीलत एक ये थी कि वो रसूल खुदा से बिला वास्ता अहादीस नकल करते थे, यानी कहते थे काला रसूल अल्लाह, जबकि उनके और पैगंबर के दरमियान मतलब काफ़ी फासला है, जनरेशन्स का फासला है। तो जब छठे इमाम ने ये बात उनकी सुनी तो आपने कहा काला अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल, यानी तुम्हें इस पर हैरत हो रही है कि हम रसूल खुदा से बिला वास्ता नकल करते हैं हदीस, मैं कहता हूँ कौल खुदा सुनाता हूँ, قال اللہ تعالی عز و جل, اور وہ پھر آپ نے جو جملہ ان کو جو سنایا کہ خدا کیا کہتا ہے کہ اگر میری راہ میں ایک کھجور کا دانہ کوئی خلوص سے صدقہ کرے تو میں اس کی پرورش کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ کوہ احد سے بڑا ہو جائے۔ تو اچھائی کا جواب میں خدا کتنا دے گا؟ یہ تو اس نے کہا کہ اس کو تو تم مجھ پہ چھوڑ دو، یعنی جو تم کوئی بھی نیکی کرو گے اس کے اجر یا جزا کے طور پر میں تمہیں کتنا دوں گا، تو مجھے چھوڑ دو، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ تو اس کا تو، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو مومن مخلص ہے اس کا اجر بے حساب ہے، وہ دس وسط کچھ بھی نہیں ہے، بے حساب اجر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اعمال کا جب نامہ عمل کی بات کرتے ہیں، جب ہم اعمال کو گلے کا ہار سمجھتے ہیں، تو اعمال مینس ایوری تھنگ، یعنی جو کچھ ہر انسان اپنی زندگی کا سرمایہ جمع کرتا ہے اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے، وہ سب نامہ عمل ہے، نہ کہ صرف وہ کام جو ہم فزیکلی انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ سب کا سب آخرت میں ظاہر ہوگا اپنی حقیقت کے حوالے سے، لیکن کہاں ظاہر ہوگا؟ میدان محشر میں خود نفس کے اندر، یعنی نفس اپنے کو دیکھ رہا ہوگا اپنے اندر، اگر نماز واقعی پڑھی تو نماز کی حقیقت، روزے کی حقیقت، حج و زکوٰۃ عبادات اور معرفت اور علم کی حقیقت، اور اگر اسی طریقے سے خدا نخواستہ برائیاں کی تو ان سب کی حقیقت۔ اور یہ مومن کے لیے نورانیت کی شکل میں یہ چیز سامنے آ جائے گی، کافر کے لیے ظلمت و تاریکی کی شکل میں سامنے آ جائے گی۔ اور جب دونوں اپنے اپنے گھر جائیں گے تو یہی مومن کا نور اس کی جنت کو تعمیر کرے گا، اور یہی منافق و کافر و مشرک کے اندر جو یہ ساری کی ساری خباستیں ہیں، یہ اس کی جہنم بنا دیں گی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس جی
جی
درکات کا لفظ استعمال کیا، درکات، اور اس میں سب سے نچلے درکے پر منافق ہے، یعنی جہنم کے جتنے بھی ڈاؤن گریڈیشنز ہیں ان میں سب سے نچلے گریڈ پر منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے جو پائیں تر لوئسٹ گریڈ ہے وہ منافق۔ اچھا، ایک بات اور جو یہاں پر عمل کے حوالے سے اور زندگی میں اپنا سرمایہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے، اس کا بھی ذکر میں نے بالکل شروع میں بھی کیا تھا جب میں نے آپ لوگوں کے سامنے آخرت کے ذکر کی ابتدا سورہ فجر سے کی تھی، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اور آج میں پھر، کیونکہ یہ موضوع بے انتہا اہم ہے اور کچھ نئے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو میں اس کو پھر ایک دوسرے طریقے سے بیان کر دوں۔ قرآن کریم نے اس بات کو without any mix-up, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس انداز سے بات کی گئی ہو کہ ہم اس میں کہیں کہ یہ مطلب نکلتا ہے یا وہ مطلب نکلتا ہے. یعنی بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم احتمالات لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, لیکن ان ویری ویری کلیئر ٹرمز ایک بات کو سمجھا دیا ہے کہ جتنی چیزیں اس زمین پر پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی چیز انسان کا سرمایہ نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ جتنی چیزیں زمین پر پائی جاتی ہیں, مطلب سونا, چاندی, غلہ, جو کچھ ارتھ پہ موجود ہے, ان میں سے کوئی چیز انسان کا سرمایہ نہیں ہے. یہ سب کی سب چیزیں ایک مدت تک کے لیے ہمیں دی گئی ہیں تاکہ اس سے ہم اپنا سرمایہ جمع کر سکیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کہ اس لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہمیں جو ہے یہ گھر مل گیا اور گاڑی مل گئی اور یہ مال مل گیا اور یہ صحت مل گئی, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی ارتھ سے متعلق ہیں, ارتھ کا سر. ایون میرا جسم بھی ارتھ کا ہی ہے, ارتھلی مٹیریل سے بنا ہوا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ایک مدت کے لیے قرضہ ہے, کہ جیسے آپ کسی کو لون دیتے ہیں نا کہ یہ لون لو, بزنس کرو, پروفٹ تمہارا, پھر اس کے بعد لون واپس لے لیں گے. اس بات کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی ہر چیز جو اس زمین پر ہے, انکلوڈنگ اور باڈیز, فزیکل باڈیز, یہ مال ارض ہے, نہ کہ میرا مال ہے. تو وی مسٹ لرن ٹو ڈسٹنگوش بٹوین لون اینڈ دا پروفٹ. اور ہم اتنے احمق نہ بن جائیں کہ جو قرضہ ہے اس کو جمع کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں یہ میرا مال ہے, اور اس کی حفاظت کے چکر میں پروفٹ کمانا بھول جائیں, اور اس کے بعد جب ایگزٹ کا ٹائم آئے تو کان سے پکڑ کے نکال دیے جائیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں. اسے میں دو آیتیں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان نو ایمبیگوس ٹرمز قرآن نے یہ بات کی ہے. ایک آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 7, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ, اِنَّا بے شک ہم نے, جَعَلْنَا ہم نے قرار دیا, ما جو کچھ, عَلَى الْأَرْضِ ارض پر ہے, ارتھ پر ہے, زینتن لہا, کس کی زینت قرار دیا؟ لہا, ارتھ کی زینت قرار دیا, نہ کہ تمہاری. یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ زمین کی زینت ہے, زمین کا مال ہے. زینتن لہا, اس کے لیے ہم نے زینت قرار دیا. پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ لنبلوہم, تاکہ ہم ان کو نبلوا آزمائیں, ٹیسٹ کریں, ایگزامن کریں, ایوہم احسن عملا, کہ ان میں عمل میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے. اور یہ ورڈ بار بار جو قرآن احسن عمل بیان کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں بات کی کہ قرآن حسن عمل چاہتا ہے. یعنی نماز حسین ہونا چاہیے. لیکن نماز کیسے حسین ہوگی؟ جب اس کے اندر بندگی کمال پر ہوگی, معرفت کمال پر ہوگی, تب نماز حسین ہو جائے گی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو زمین پر ہیں, اس کی سگنیفیکنس انسانوں کے لیے کیا ہے؟ کہ یہ ان کی آزمائش کے لیے ہے, تاکہ ان کے بارے میں جانچا جائے کہ حسن عمل کس کے پاس ہے, عمل کی خوبصورتی کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل واضح ہے, یہ بیان اس میں کوئی نہیں, شک نہیں ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے یہ زمین کی زینت ہے, زمین کا سرمایہ ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمارے لیے صرف اس سے سرمایہ وہ بن سکتا ہے کہ جب ہم اسے یوز کر کے حسن عمل کو جمع کریں, عمل کو بھی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, عمل کو جمع کرنے نہیں کہہ رہا قرآن, حسن عمل کو جمع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 7, یا اسی طریقے کی آیت ادھر بھی ہے سورۃ الملک کے ابتدا میں بھی, کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. جی
مطلب ہم لوگ
ہم ایگزامن کریں ان کو یا تم کو.
اللہ کے ساتھ بھی ہوں گے
جی
جو ایگزامن کریں گے.
نہیں اس میں جو علماء نے پلورل اس لیے یوز کیا جاتا ہے جو علماء نے بات بیان کی وہ یہ کہ یعنی اگر اس کو آپ علم اسما کے حوالے سے دیکھیں تو جتنے بھی کائنات میں کام ہو رہے ہیں ان میں خدا کی صرف ایک صفت کام میں نہیں آ رہی ہے, کئی ساری صفات کام میں آ رہی ہیں. مطلب جیسے اس زندگی میں خدا کی ربوبیت بھی ہے, خدا کی قدرت بھی ہے, تو وہ بھی اسماء کی ہی ایک تجلی ہے نا. مطلب فرشتگان یا پیامبران یا آئمہ وہ بھی اس میں وہ خدا ہی کام کر رہے ہیں نا, وہ کوئی اپنا کام تو نہیں کر رہے. تو اس کو ان جنرل یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کثرت اسماء ہے وہاں پہ پلورل کا صیغہ ہے, جہاں پر وحدت اسم ہے. لیکن وہ مقامات بہت تھوڑے سے ہیں کیونکہ وہ بہت بہت ہی بالا تر مقام ہے کہ جہاں پر توحید خالی ایک پیور اسم کے شکل میں ظاہر ہو. اچھا دوسری آیت جس کا حوالہ میں دینا چاہ رہا ہوں یہ 33-35 ہیں, سورہ زخرف, اور زخرف کا نمبر ہے 43, سورت کا نمبر 43 ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر ایسا نہ ہوتا یا اس چیز کا خطرہ نہ ہوتا کہ انسان ایک امت بن جائیں, ایک امت بن جائیں, انسانوں میں یہ تفریق مومن اور منافق اور کافر کی ختم ہو جائے, سب ایک ہی ہو جائیں. لَجَعَلْنَا, تو ہم قرار دیتے, لِمَنْ يَكْفُرُ, اس کے لیے جو ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو گئے, بالرحمن رحمان کے کافر ہو گئے, لبیوتہم سقفم من فضۃن ومعارج علیہا یظہرون. یعنی مختصراً یہ کہ جو لوگ رحمان کا کفر کرنے والے ہیں ہم ان کے گھر ایسے بنا دیتے کہ ان کی چھتیں, ان کی سیڑھیاں اور دروازے اور ان کے تکیے سونے اور چاندی کے ہو جاتے. یعنی ہمیں صرف خطرہ امت واحد کا مطلب کیا ہے کہ کہیں اس کو دیکھ کے مومن بھی کافر نہ ہو جائے کہ وہ کہ اچھا ہمارے لیے ساری مصیبتیں خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں اور ان کو, کہ اگر یہ خطرہ ہمیں نہ ہوتا, کیونکہ بہت تھوڑے سے مومنین ایسے ہیں, بہت تھوڑے سے مومنین میں سے ایسے افراد ہیں کہ جو اس چیز سے بالا تر ہیں, یعنی جن کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر یہ تمام کے تمام چیزیں ہوتی رہیں. تو خدا کہہ رہا ہے یہ کافروں کے ہم گھر باقاعدہ چھتیں, سیڑھیاں, ان کے تکیے, ان کے گھروں کے دروازے, ہر چیز کیا بنا دیتے, سونے اور چاندی کی بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور اگر یہ سب کچھ سونے اور چاندی کا ہو بھی جاتا تو یہ سوائے حیات دنیا کے دولت کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی دوسری. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور تیرے رب کے نزدیک آخرت متقین کے لیے. یہ بالکل کلیئر ہے یہ چیز کہ تم چاہے ایسے گھر بنا لو, تم سے مراد مطلب جو خدا کو نہیں مانتے یا جو دنیا پرست ہیں, تمہارے ہی نہیں تم کیا بناؤ گے, ہم خود ہی تمہیں دے دیتے, سب کچھ دے دیتے, تمہارے گھروں کے چھتیں, دروازے, سب کچھ سونے اور چاندی کے بنا دیتے. لیکن یہ صرف اور صرف اس دنیا کی تھوڑی سی مدت کا سرمایہ ہوتا اور آخرت میں خالی ہوتا. آخرت تیرے رب کے نزدیک فقط متقین کے لیے. اور تقویٰ کے جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ جو کمپلیٹ پیکیج ہے, تقویٰ از کمپلیٹ پیکیج, کہ جس میں انسان کی اندرونی کیفیات سے لے کر بیرونی عمل تک سب شامل ہے. عند ربک للمتقین, تو یہ چیز ہمارے لیے, یعنی کہ جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو اعمال میں اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے ہمیں. تو یہ دو تین چیزیں جہاں پر ہم चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं, ज़रा गुंजलग कर देते हैं। तो मैंने कहा कि इसको कैटेगोरिकली समझ लें। जी जी जी
जी, तो इसका मतलब है कि मुत्तकीन के लिए वो चीजें नहीं है।
ये जरूरी नहीं है,
ये
जरूरी नहीं
है। इस तरह नहीं लगता कि इसका ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि अगर
देखिए आयत ये नहीं कह रही कि मुत्तकीन को हमने इससे महरूम कर दिया है। आखिरत ये आयत ये कह रही कि आखिरत मुत्तकीन के लिए, तो सिफत तकवा तुम चाहे दौलतमंदों के मेंटेन कर लो या बगैर दौलत के मेंटेन कर लो, तुम्हारे तुम्हारे अपने ऊपर है। आयत का जी इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम इंसानों की नज़र है या ख़ास तौर से कुफ्फार की जो नज़र है, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया का सामान जमा करने पर है। तो खुदा कह रहा है तुम इतनी जहमत क्यों गवारा करते हो, जिन्हें जैसे मिसाल के तौर पर इसको दूसरे तरीके से मिसाल दूं कि आप किसी शख्स को देखें कि वो ऐसी कूड़ा कबाड़ा जमा कर रहा है, इधर उधर के स्क्रैप और ये वो बेकार चीज़ें जो जंक है, आप कहें भाई क्यों इतनी जहमत करते हो, जाओ इतना पढ़ा ले जाओ, सब जंक है, मिट्टी है। तो खुदा कह रहा है तुम खूब, अगर हमें इस बात का खतरा नहीं होता कि मोमिनीन के ईमान में खलल आ जाए, अगर हमें यह खतरा नहीं होता तो ये दुनिया का जो साजो सामान है हम काफिरों को खुद ही दे देते, जमा कर लो जितना करना है, क्योंकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर मोमिन भी, यानी ये बात अहम है कि अगर मोमिन भी दौलत कमाता है तो उसे अपने आप से सवाल करना चाहिए कि वाई, किस चीज के लिए, कि खाली दौलत इसलिए कमा रहा हूं कि दुनिया की नजरों में बाइज्जत हो जाऊं या सरमायेदार कहलाना शुरू कर दूं या इसके जरिए से कोई शोहरत और इज्जत हासिल कर लूं, क्यों क्यों कमा रहा हूं ये दौलत। जी
इसमें जो आयत में इसमें जो चीजों को मटेरियलिस्टिक कहा गया वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ कहा गया है या उन चीजों पे जैसे वक्तन बवक्तन अपना मतलब उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, मगर आप जैसे कोई एक आदमी रिसर्च कर रहा है दुनिया भी
जी
रिसर्च में लगा हुआ तो उसकी तरफ भी डायरेक्शन है कि खाली एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरफ है नजर। मिसाल के तौर पे कोई साइंटिस्ट बेतहाशा पर खाली वो कर रहा है, उसको कुछ कहीं नहीं आना उसका।
देखिए इंसान जो भी काम करता है ना वो किसी नियत से करता है, बगैर नियत के तो कोई भी नहीं करता। और प्रोलॉन्ग्ड उसके उसमें टाइम में तो कोई भी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। यानी कि आप कहें कि एक आदमी जो है 15 साल तक यूं ही रिसर्च कर जाए कि उसकी कोई नियति ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है बात। तो अब यानी नहीं वही चीज़ है कि उसकी नियत क्या है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ा और हमारे अपने पाकिस्तानी अखबारात में ही पढ़ा ये वाकया कि जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने पेंसिलिन ईजाद की थी तो उसके पास बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स आए और उसको रॉयल्टी की पेशकश की और कितने के यानी 1930s-40s वगैरह में के जो रॉयल्टी उसको 1-2% वो ऑफर कर रहे थे वो भी लाखों पाउंड्स में जा रही थी। तो वो बड़ा ही मतलब अजीब सा लगा। फिर आखिर में लोगों ने कहा कि अच्छा कर लो, पहले तो उसने मना किया कि मुझे ये सब नहीं करना। आखिर में 1% रॉयल्टी के लिए किसी से हुआ, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं कल तुम्हें दूंगा वो डॉक्यूमेंट लिख के या साइन करके। तो अगले दिन जब वो आया तो उसने ये कहा कि मैं पूरी रात इस चीज़ को सोचता रहा और मुझे ये बात समझ में आई कि मैं इसका ईजाद करने वाला नहीं हूँ बल्कि कोई है जिसने मुझसे ये काम लिया है, तो मैं मुझे इसके बदले में एक पैसा एक पेनी भी नहीं चाहिए और मैं इसको खल्क खुदा के फ़ायदे के लिए आम कर देता हूँ जिसका दिल चाहे बनाए। अब ये शख्स ये ईमान है, अगर वाकई ये बात सही है तो ये ईमान है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी वही चीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ईमान और यकीन के लिए मैनिफेस्टेशंस हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो जो बहुत मशहूर हदीस है हारिस हमदानी की बहुत मशहूर हदीस है, उसमें आपने ही फरमाया कि जब उन्होंने आगे सवाल किया कि लोग झगड़ा कर रहे हैं आपके और बनू मैया या आपके और आपके मुखालिफिन को ले लेकर, تو آپ نے فرمایا کہ حق شخصیت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بلکہ حق کی معرفت حاصل کرو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو. یہ اصول خود جناب امیر المومنین علیہ السلام دے رہے ہیں کہ حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا کہ یہ صاحب حق ہیں، بلکہ حق ایک سیپریٹ ڈسٹنکٹ اینٹیٹی کا نام ہے جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے. خدا نے ہر انسان کے اندر وہ ایبیلیٹی رکھی ہے کہ وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر کے سمجھ سکتا ہے. تو حق کی معرفت حاصل کرو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو. تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ ضرور ہیں کہ آج کل آپ دیکھیں کہ مسلمان جس قسم کے کارنامے انجام دے رہے ہیں کہ سب جنت میں چلے جائیں گے. مطلب ابھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی، قتل و غارت گری کرنے کی. یہ سب جو ہیں خالی خادمین حرمین اپنے آپ کو کہلا کے سب جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ بات اپنی جگہ ہے کہ دیکھیں جو ریسرچ کر رہا ہے ایدھر ہی از فار ہمسیلف، ایدھر ہی از فار منی، اور ہی از فار سم ہائر ہیومن ویلیو اگر خدا نہیں ہے تب بھی. یعنی اگر خدا فوری طور سے مد نظر نہیں ہے تب بھی یہ تین چار پاسبلٹیز آتی ہیں. تو نیت کی بنیاد پہ انجام ہوگا. اچھا اب بس ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. میں یہ آیت آپ کے سامنے کہ آج ہم پھر اعمال کے حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ یہ تو پورے اعمال کے اسکوپ اور ریالٹی پر ہم نے بات کی کہ آخرت کے حوالے سے انسان کا نامہ عمل کیا چیز ہے، کس شکل میں سامنے آئے گا. نامہ عمل اس وقت بھی موجود ہے، آخرت اور قبر اور قیامت میں کس شکل میں آئے گا، کیا حالت بنے گی، کیا صورت ہوگی، اور جو دو تین مغالطے ہیں وہ دور ہو جائیں کہ تاکہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ میرا سرمایہ دنیا کی چیزیں جمع کرنا نہیں ہے. میرا سرمایہ وہ ہے کہ جو میرے نفس میں اور میری ذات میں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان محبت اہل بیت کو اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے. اگر ایک انسان ذکر خدا کی مٹھاس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس کا سرمایہ ہے. ایک انسان اس ارج کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ میں مجبوروں کی پریشانی کو دور کروں، یہ اس کا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کی سب چیزیں جس کا تعلق انسان کے وجود کے اندر خود وجود سے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ میں نے جمع کر لیا، یہ جمع کر لیا، اتنا بڑا گھر بنا لیا، اتنی گاڑیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کا سب زمین کا ہے، اور جب تم اس زمین سے ایگزٹ کرو گے تو زمین اپنا ایک ایک ملی میٹر، ایک ایک انچ سامان تم سے واپس لے لے گی، کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے جا سکتے. یعنی اور یہ زمین کی مہربانی ہوگی تمہارے لیے کہ وہ جو کفن ہے ایک زمین کا ایک ٹکڑا تمہیں دے دے گی، اور وہ کفن کا ایک پارچہ دے دے گی کہ برہنہ نہ جاؤ، کہ جس طریقے سے کہ اس دنیا میں آئے تھے بغیر لباس کے، اس طریقے سے نہ جاؤ. بس اتنا لے جا سکو گے، باقی کچھ بھی نہیں. چلیں پھر نماز کی تیاری کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نامہ عمل یا اعمال کے حوالے سے جو ہم نے یہ بات کی، اور اس میں جو باریک نکات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ لوگ ڈسکس بھی کریں تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ پہلو ہیں کہ جو عام طور سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جس کو ہم فوکس نہیں کر پاتے جن چیزوں کو. اچھا اب اس کے بعد آج کی حد تک جو میں اور چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزوں پر، یعنی جو اعمال یا انسان کے ایٹیچیوڈز کہہ لیں، کیونکہ اب جب بھی ہم نامہ عمل کے لفظ استعمال کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں پوری براڈ پکچر ہوگی. یعنی نامہ عمل سے آپ صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں فزیکلی جو کام کر رہا ہوں، بلکہ انسان کا مکمل سرمایہ، یعنی انسان جو چیز سوچتا ہے وہ بھی اس کا عمل ہے، انسان جو نیت کرتا ہے. اور یہ چیز، یہ بات خود قول امام ہے کہ النیت ہی العمل، کیا فرماتے ہیں، نیت ہی تو اصل عمل ہے. یعنی جو ہم اپنے جسم سے کام کرتے ہیں بعد میں آتا ہے، اس کی اہمیت بعد میں کمتر ہے، نیت اصل عمل ہے۔ تو اس بات کو آپ ہمیشہ مد نظر رکھیں گے کہ جب بھی ہم نامہ عمل یا اعمال سے مراد لیں تو یہ نہیں کہ میں نے میرے جسم نے جو کام کیا، نہیں، بلکہ میری روح اور میری نفس جس چیز میں انوالو ہوئی وہ حقیقتاً میرا عمل ہے، چاہے جسم کے ذریعے سے انوالو ہو یا جسم کے بغیر کام کرے۔ ٹھیک، تو اب اس میں کچھ اعمال کے حوالے سے جو جن کے بارے میں قرآن کریم نے وضاحت سے عرض کیا، بلکہ یہ تو پورے قرآن میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، میں نمونے کے طور پر ہی دو جگہ سے آیتیں پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ تاکہ ہم اسپیسیفکلی کچھ چیزوں کو سمجھ لیں کہ کس کی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے، اور مطلب اس پہ ہمیں کتنی توجہ کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کے سامنے سورہ مدثر کی آیت پڑھی تھی، اور جس میں ہم نے یہ کہا تھا، وہ سنائی تھی آپ کو کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ، کہ ہر نفس جو کماتا ہے اس کے وجہ سے رہن میں ہے، گروی ہے۔ اور اس وقت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بیسیکلی انسان جب اسفل السافلین میں اتارا گیا تو یہاں پر اسفل السافلین جو ہے وہ بذات خود جہنم ہے، اور ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم ایک نیوٹرل پلیس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر ایک صحیح کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، غلط کام کریں گے تو جہنم میں، نہیں، بلکہ ہم جہنم میں پائے جاتے ہیں اپنے انتقال کے وقت، یا جہنم سے نکل پائیں گے یا خدا نخواستہ پھنس جائیں گے۔ پرابلم آف لائف یہ ہے، نہ کہ وہ جو ہم سمجھتے ہیں، یہ نیوٹرل گراؤنڈ نہیں ہے جہاں پر ہم آپ پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ بذات خود جہنم ہے۔ اور اس کو قرآن کریم نے دوسرے الفاظ میں کہا اسفل السافلین، یعنی گریڈز کے لحاظ سے، گریڈیشن کے لحاظ سے لوئسٹ آف دا لو، اسفل السافلین لوئسٹ آف دا لو، یعنی کہ اس سے نیچے کوئی مقام نہیں ہے خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں یا خدا کی بنائی ہوئی یونیورس میں۔ تو اب اس کے بعد یعنی کہ یہ آیتیں جب آگے بڑھتی ہیں تو اس انداز سے بات ہو رہی ہے کہ الا اصحاب الیمین، یعنی اصحاب یمین جو ہیں وہ صرف اپنے کمائے ہوئے میں گروی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو انسان واقعاً مومن ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، تو اس کا خدا کے ساتھ معاملہ پھر ون ٹو ون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ آپ کے مد نظر رہے کہ یہ خدا کی بے انتہا رحمت ہے کہ جب ہم پازیٹیو سائڈ پہ جاتے ہیں تو معاملات ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب خدا نخواستہ انسان نگیٹو سائڈ میں ہوتا ہے تو ون ٹو ون ہوتا ہے، یعنی جتنی برائی اتنی تکلیف، جتنی خرابی اتنا اجر اور اس کی جزا جو بھی۔ تو جو اصحاب یمین ہیں وہ اس فارمولے سے باہر ہیں، اصحاب یمین جو حالت امن میں آ گئے، جو دائیں طرف چلے گئے، جو اس کشمکش سے باہر نکل گئے صحیح و غلط کی اور حق و باطل کی، وہ اپنے کمائے ہوئے میں گروی نہیں ہے، پھنسے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کا معاملہ اور ہے۔ تو وہ کیا کریں گے، جنتوں میں پوچھتے ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے، کس سے سوال کریں گے، عین المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر۔ آپ نے لفظ سلوک سنا ہوگا، آج کل بہت مشہور بھی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ آج کل مجالس کا ایک بز ورڈ بھی ہے سیر و سلوک۔ تو سلوک کے معنی سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں، سلیکہ، سلیکہ یا سلوک جو ہے کیا چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جب زمین سے نکلتا ہے یا زمین کے اندر چلتا ہے، یا وہ پانی جو فوارہ بن کے باہر نکلتا ہے، تو وہ پانی یہ نہیں ہوتا کہ جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے کہ وہیں سے ہی نکلا، بلکہ پانی جس جگہ سے آتا ہے، چشمہ بنتا ہے، تو بہت لمبا فاصلہ طے کر کے آتا ہے، بعض اوقات اس کے رستے میں پتھر ہوتے ہیں، پتھروں کو کاٹتا ہوا رستہ بناتا ہوا سب کرتا ہوا آتا ہے، یہ ہے راہ سلوک، یعنی گریجولی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے، جو آبسٹیکلز ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے، اپنا رستہ بناتے ہوئے منزل تک پہنچنا یا اینڈ تک پہنچنا۔ تو سلوک کا مطلب ہوتا ہے رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، یعنی ایک دن کی بات نہیں ہے، کہ ما سلککم، کہ تم نے پوری زندگی ایسی گزاری کہ تم جہنم میں پہنچ گئے. اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یہ تم نے کس قسم سے اپنی زندگی کا رستہ چلا، یہ 60 سال 70 سال 50 سال کی زندگی کس طریقے سے گزاری کہ اینڈ یہاں پر ہو رہا ہے تمہارا، یہ اس کا یعنی کہ اگر اس کو میننگ وائز پوچھا جائے تو یہ ما سلککم کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تم کو رفتہ رفتہ کرتے زندگانی کے سفر کا انجام سقر میں جہنم میں کرا دیا تمہارا. وہ جواب دیں گے. اب یہ اہم ہے، یعنی یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں. قالوا لم نکو من المصلین، سب سے پہلی وہ بات کہیں گے لم نکو، کہ ہم کس میں نہیں تھے، ہمارا تعلق ہی نہیں تھا کس چیز سے، کہ ہم مصلین میں سے ہوتے. آج آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم نماز گزاروں میں سے ہوتے. یعنی اس کو اور زیادہ سمپلیفائی کر لیں تو اس کا آیت کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ ہم بے نمازی تھے یا نماز سے ہمارا تعلق ہی نہیں تھا. لیکن علامہ طباطبائی نے یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیسیکلی میں کئی دفعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے لیے جو لفظ صلاۃ آتا ہے اس کا روٹ ورڈ وصل ہے، وصل ملاپ. یعنی صلاۃ کا مطلب ہے ملانے والی چیز، جو چیز ملائے. تو صلاۃ کا بیسک میننگ یہ ہے کہ وہ عمل جو بندے اور خدا کے ملاپ کو قائم کرتا ہے. جب خدا کہتا ہے نا اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اور میرے رشتے کو قائم کرو، اپنی میری رشتہ داری کو ڈیولپ کرو. تو لم نکو من المصلین، اس میں علامہ طباطبائی عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو آئی ہے یہ نزول کے اعتبار سے تیسری یا چوتھی سورت ہے. یعنی جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے. اور حکم نماز کب آیا ہے، جس چیز کو، جس عمل کو ہم اور آپ نماز کہتے ہیں، مدینے میں آیا ہے. یعنی اعلان نبوت کے 12-13-14 سال بعد، اگرچہ کہ پیغمبر اکرم نے اور امام علی علیہ السلام نے ذاتی طور سے نماز پڑھی ہے اعلان نبوت سے پہلے، لیکن حکم نماز مسلمان نہیں جانتے تھے کہ یہ نماز کیا چیز ہے، یہ ارکان نماز کیا ہیں، سب چیزیں کیا ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت اتری ہے اس وقت کے مسلمان اس لفظ سے کیا مطلب سمجھتے ہوں گے، کہ جب آپ کے پاس حکم نہیں ہے نماز کا تو وہ نماز مطلب لے نہیں سکتے. تو اسی سے پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایون اگر آپ صلات کو نماز بھی لیں، لیکن اس کے اندر انڈر لائنگ بیسک آئیڈیا کیا ہے، خدا سے وصال، خدا سے ملاپ. یعنی لم نکو من المصلین کا حقیقی مطلب ہے کہ ہم نے پوری زندگی ایسے گزار دی کہ کبھی خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا نہ سوچا. یعنی پوری زندگی ہم اس طریقے سے زندہ رہے کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے رہے، کبھی خدا سے تعلق جوڑنے کے بارے میں ہم نے توجہ نہیں کی. یہ پہلی مسٹیک ہے. تو یہاں فقط نماز گزار نہیں ہے مطلب، یہاں لم نکو من المصلین کہ ہم ان گروہ، اس جماعت میں شامل نہیں ہوئے کہ جو خدا سے رشتہ جوڑنے والوں کی جماعت تھی، جو خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والوں کی جماعت تھی، ان میں سے ہم نہیں ہو پائے. من المصلین، یعنی مصلی کون ہے جو صلاۃ قائم کرے، صلاۃ ادا کرے، ان میں سے ہم نہیں تھے. پہلی چیز. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم ان میں سے نہیں تھے کہ جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی وہاں یہ بنیادی طور پہ اس کو طباطبائی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک حقوق خدا، ایک حقوق بندہ. کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ لم نکو من المصلین، یعنی نہ ہم نے حقوق خدا کا خیال کیا زندگی میں، ولم نکو نطعم المسکین، نہ بندگان خدا کا خیال کیا. یعنی اللہ کے بندے پریشانی میں ہیں, بھوک پیاس کا شکار ہیں, تکلیف میں ہیں, اذیت میں, ہم اپنی زندگی میں مست. یہ دو, یعنی ان دو جملوں میں اہل جہنم کی کریکٹرسٹکس کوالٹیز کو سمیٹ دیا کہ مسلین میں سے نہیں تھے, یعنی ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ زندگی میں اپنے رب اپنے خالق سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے, اس سے بھی ہماری رشتہ داری ہونا چاہیے, کہ رشتہ داری فقط یہ نہیں ہے جو بلڈ ریلیشنز کے ذریعے سے یا فرینڈشپ کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے, صرف یہ رشتہ داری نہیں ہے, بلکہ اصل رشتہ داری ہماری ہمارے کریٹر کے ساتھ ہے. کبھی نہیں سوچا اس بات کو. اور دیکھیں حقیقی بات یہی ہے, شہید مطہری نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد, حقوق اللہ تو دیکھ لیں گے, حقوق العباد ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں بالکل غلط نظریہ ہے, حقوق العباد وہی انسان ادا کر سکتا ہے جو حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے. جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا یا اس کی کیپیبلٹی نہیں رکھتا یا اس سے لاپرواہ بے نیاز ہے, وہ بندوں کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا. اور بندوں کا حق ادا کرنے کا مطلب ہے کہ بندوں کی خدمت قربتاً اللہ, یہ حقوق العباد ہیں. تو یہ بندوں کی خدمت قربتاً اللہ کا نام حقوق العباد ہے, نہیں یہ کہ خدا کو بھلا کے ہوگا میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں اور اس کو کپڑے پہنا رہا ہوں اور حقوق العباد ادا کر رہا ہوں, یہ نہیں. جیسا امام علی علیہ السلام کا جملہ نہج البلاغہ میں ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, خدا کا خاندان ہے, اور خدا کو اپنے بندوں میں وہ بہت زیادہ پسند ہے کہ جو اللہ کے خاندان کا خیال رکھے. یعنی اللہ کے خاندان میں جو مجبور اور محتاج اور پریشان حال ہیں, ان کا خدا کی وجہ سے خیال رکھے, یہ حقوق العباد ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے پہلے خدا سے تعلق, پھر بندوں کی خدمت. صحیح بات واضح ہو رہی. یہ دو مین پلرز ہیں زندگی کے, تعلق با خدا اور خدمت بندگان خدا. اچھا, پھر جو انسان یہ دو کام نہیں کرتا, ان دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا, وہ کہاں جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے اس کی زندگی, اس کا نقشہ اگلی دو آیتوں میں. یعنی دو آیتوں میں یہ کہ کیا نہیں کرتے تھے, اور پھر یہ کہ اس کی جگہ جب یہ چیز نکل جاتی ہے زندگی سے, خدا نکل جاتا ہے, تو پھر انسان کیا کرتا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. خوض بھی تقریباً قرآن کریم میں جیسے لعب اور اس قسم کی چیزوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے, جس کا مطلب ہے لایعنی, یعنی ایسی چیزیں کہ جس کا کوئی سینس نہیں ہے, جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی حاصل نہیں ہے, بیکار فضول وین ایکٹیویٹیز. تو ہم ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی زندگی کو لا یعنی کاموں میں صرف کرتے تھے, ہم ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے. ہم نے مسلین کی جماعت کو چھوڑ دیا, ہم نے بندگان خدا کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ کو چھوڑ دیا. کس کا ساتھ اپنا لیا؟ خائضین کا ساتھ اپنا لیا, کہ جو اپنی زندگی کو باطل اور بیہودہ کاموں میں صرف کرتے تھے, ہم بھی جا کے ان کی جماعت میں شامل ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے وہ پیرامیٹرز ہیں جو قرآن میں دے رہا ہے, کہ اگر کسی کو محفل لہو و لعب میں دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے, یہ مسلین میں سے نہیں ہے, کیونکہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. یعنی یہ آیت جو بیان کر رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے تھے اور یہ کرتے تھے, اس کا مطلب ہے اس میں جمع نہیں ہے, یونین نہیں پاسبل ہے ان دو چیزوں میں, کہ ایک انسان مسلین میں بھی ہو اور خائضین کے ساتھ بھی موجود ہو. یعنی لہو و لعب والے اور فضول گوئی اور فضول حرکتیں کرنے والے اس جماعت کا بھی حصہ ہو. اور اس کے بعد جو اہم ترین چیز, کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. یعنی یہ چیز میں بار 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 خاص طور سے اس معاشرے کے حوالے سے اس جملے کو دہراتا ہوں, کہ اس معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ آخرت ان کی زندگیوں سے غائب ہو گئی ہے, اور سم ہاؤ لوگوں کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اگر کوئی نظریہ انسانی زندگی کو سب سے زیادہ تباہ کر سکتا ہے تو وہی نظریہ ہے. जिसके बाद कुछ भी नहीं बचता। यानी अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स इस बात का कायल हो जाए कि इसके बाद कुछ नहीं है, लाइफ यहीं पे एंड हो जाती है डेथ पे, तबाही है फिर, मुकम्मल तबाही है। तो ये क्या क्वालिटी, व कुन्ना और हम थे, नुकज़्ज़िबो झुटलाने वालों में, झुटलाते हुए, बे यौमिद्दीन, यौमिद्दीन यानी फैसले वाले दिन को, जिस दिन फैसला होना, हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक के हमारे पास आ गया यकीन। यकीन यानी कुरान ने कई जगहों पर मौत और इंतकाल को यकीन से ताबीर किया है, क्यों, इसलिए कि जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो उसके लिए शक रुखसत हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। यानी ये जो शक और कन्फ्यूजन की हालत है, ये सिर्फ उसी वक्त तक है कि जब तक इंसान इस जिस्म में, मटीरियलिस्टिक बॉडी में, जैसे ही इंसान का नफ्स इससे अपने ताल्लुक को तोड़ेगा, ये चीज़ ख़त्म होगी, हक एक यकीन की सूरत में उसके सामने आ जाएगा। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि आ गया हमारे पास यकीन। मैं गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाता, एक पहलू इसका और भी है इसी का, वह इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब रफ्ता रफ्ता करके हमारी गुफ्तगू एक शेप ले रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि, ताकि ये जिन्हें जितना भी है कि इस बात को समझने का कि आखिरत के अंदर अमल की नौइयत क्या है, नामा अमाल का मतलब क्या है, ये किस सूरत में इट विल कम बैक टू अस, हम इसको किस तरीके से पाएंगे, देखेंगे, इसका असर क्या है, और वो कौन सी चीज़ें कि जो हमें अपने नामा अमल में ज़खीरा करना है, ठीक है ना। आज की हद तक जो अहम तरीन बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि ज़मीन का माल जमा करने की कोशिश ना करें, उसको अपना सरमाया ना समझें, ये सरमाया है, मिनल मुसल्लीन होना सरमाया है, और बंदगान खुदा की खिदमत तकर्रुब इलाही की खातिर करना ये सरमाया है, और तौहीद और आखिरत पर ईमान रखना ये सरमाया है, ठीक है। इस चीज़ को हम बिल्कुल क्लियरली समझ लें, यानी इसका मतलब ये है कि हम जितना भी काम फ़कत दुनिया के लिए करते हैं या दुनिया की चीज़ों को जमा करने के लिए करते हैं, हम वो सब कुछ अपना ज़िंदगी का वक्त वेस्ट कर रहे हैं, इल्ला ये कि हम उसमें अपनी ये नियत रखें कि हाँ मैं इसके ज़रिए से मोहताजी से बचना चाहता हूँ, मैं इसको इस्तेमाल करके दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं इसके वसीले से बंदगान खुदा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ, तब तो इसका जवाब बनता है कुछ। लेकिन फिर भी इतना नहीं कि इंसान खाली इसी को जमा करता रहे और इबादत को भूल जाए, खुदा के साथ ताल्लुक को भूल जाए, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल हमारे लिए आई ओपनर है कि हमें अपनी ज़िंदगियों पर इस हवाले से नज़रसानी करने की बहुत शदीद ज़रूरत है, और जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि उलमा की ज़िंदगियों में हमें ये बात नज़र आती है बाकायदा। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी समझाया था, 5 मिनट हैं तो मैं आपको ये वाक़ भी सुनाऊँ कि अल्लामा तबातबाई का जो साहिब तफसीर मीज़ान है, इनके ज़िंदगी पर एक यादनामा लिखा है, मतलब बायोग्राफी उनकी लिखी है, उनके शागिर्द वो भी आयतुल्लाह थे, मोहम्मद हुसैन हुसैनी तहरानी। तो उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चला इनके बारे में, कि हम लोग कुम में थे, तालिब इल्म थे, तो उस वक्त आयतुल्लाह हुज्जत अब एक मदरसा बनाना चाह रहे थे, तो उस मदरसे के लिए उन्होंने नक्शा बनवाया, तेहरान से बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, उन्हें किसी का नक्शा पसंद नहीं आया, तो कहने लगे हमने सुना कि तबरेज़ से एक सैयद आए हैं और उनका नक्शा उनको पसंद आ गया है, जो आज मदरसा हुज्जतिया कुम में बहुत बड़ा मदरसा है, उनका नक्शा उन्हें पसंद आया कि उन्होंने जो मतलब पूरा आर्किटेक्ट वाला काम करके दिया, तो हमने कहा हम भी मिले उनसे। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी अल्लामा तबातबाई से। अल्लामा तबातबाई इस मेयार के इंसान थे, यानी समझें जो ये काम कर सकता हो, जिसकी नॉलेज ये हो, उनकी अपने शहर जो आबाई उनका वतन था तबरेज़, बहुत ज़मीनें थीं उनकी, उनकी वाइफ की, अच्छे खासे दौलतमंद शख्स थे। उन्होंने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया और माशाल्लाह जब खुदा ने उनको एक दर्जे पर पहुँचाया, एक मकाम अता किया इल्म और मारिफत के हवाले से, और उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि हमारा मरकज़ इल्म इल्मी एतबार से गरीब और मजबूर है, यानी कुम के बारे में کوئی اس میں انہوں نے جملے لکھے ہیں کہ شہید مطہری کا جملہ تھا کہ میں اور حسینی بہشتی، نام سنا ہے نا آپ نے آیت اللہ بہشتی، کہ میں اور حسینی بہشتی ہم لوگ حوضۂ علمیہ قم میں ہلاکت میں پڑے ہوئے تھے، وی ویئر ڈائنگ، کچھ نہیں تھا مطلب ہم کو وہ کرنے کا کے لیے، بس یعنی کہ ایک لحاظ حوضۂ میں رہ رہے تھے اور ہماری روحیں مر رہی تھیں، ورتہ ہلاکت میں تھے کہ علامہ طباطبائی آئے اور ہمیں اس سے نجات دلا کے ہمیں زندگی عطا کی. تو انہوں نے جب اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہاں پر میری ضرورت ہے، یعنی ہمارا مرکز علم اس وقت جو ہے وہ وہی ہے کہ بالکل اسٹیل ہو چکا ہے، بند قسم کے دماغ کے جو مولوی ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی پروگرس نہیں ہے. تو انہوں نے آ کے پھر قم میں، یعنی کہ صحیح معنوں میں یہ جو پورے انقلاب کی بنیاد ہے یہ وہاں سے پڑی ہے، کہ جتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا کہ جو بعد میں آئے ہیں اور جو انقلاب اسلامی کا پورا فرنٹ لائن بنے، سب کی تربیت علامہ طباطبائی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. اور ان کی اپنی زندگی کا کیا عالم تھا قم میں، کہ آیت اللہ مصباح یزدی کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب شروع شروع میں ان کے ساتھ تھے، ان کے درس میں شرکت کرنا شروع کی، تو ہم ان کے گھر جاتے تھے کچھ سوال کرنے پوچھنے، تو وہ ہمیں اپنے گھر کے اندر نہیں بلاتے تھے بلکہ گھر کا دروازہ ایسے کھول کے اور دونوں ہاتھ دو چوکٹوں پہ رکھ کے اور کھڑے ہوتے تھے اور گھنٹوں بات کرتے رہتے تھے ہم سے، ہمارے سوالات کا جواب دیتے. ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس قسم کے انسان، یہ گھر میں کیوں نہیں بٹھاتے، کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہمیں بٹھائیں تو گھر کی خواتین کو کس جگہ بھیجیں پردہ کرا کے. انہوں نے ایک اور ابھی جو بہت اچھی کتابیں آئی ہیں، لکھی گئی ہیں، آپ لوگ بھی پڑھیے گا، ہنری کوربن اور سید حسین نصر کا جو کام ہے، جس نے اسلام پر اور ان سب چیزوں پر بہت اچھی ریسرچ کی، ہی واز فرام فرانس اور وہ آیا تھا اور اس نے کافی ریسرچ کی ہے، وہی 60s اور 70s کے دور کی بات ہے، بہت اچھی کتابیں اس کی ہیں، اور خود اسلام پر، حقیقت تشیع پر، فلسفہ اسلامی، عرفان اسلامی، ان سب چیزوں پر. ہنری کوربن سے ان کے بہت کافی عرصے تک ہوتے رہے اور یہ تقریباً انہوں نے اسے اندر سے شیعہ کر دیا تھا. اس سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تہران، ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے بس کے لیے، لیکن ان تمام چیزوں کو قبول کیا ہے. جب پڑھنے گئے شروع میں نجف، تبریز چھوڑ کے، تو نجف میں بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی، پہلا بیٹا ہوا، بیٹا ایک سال کا بیمار ہوا، نجف میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، یعنی بالکل بہت ہی پسماندہ شہر، تو وہاں سے بغداد لے کے دوڑے ہیں اور رستے میں بچے کا انتقال ہو گیا. اس قسم کی ساری چیزیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں. اور پھر وہی بات جو ان سب کے، علامہ طباطبائی کے لیے بھی، آیت اللہ بہجت کے لیے بھی، کہ آیت اللہ بہجت کربلا پہنچے تھے اپنے وطن کو چھوڑ کے، فومن کو، یہ نجف میں تھے. ان سب نے حرم معصوم میں جا کے ایک دعا کی تھی کہ یا امیر المومنین، یا امام حسین علیہ السلام، ہم یہاں پر رسمی علوم سیکھنے کے لیے فقط نہیں آئے، ہمارے اوپر حقیقت کا دروازہ کھولیں، کہ جو حقیقت اور سچائی ہے اس کا دروازہ ہم پر کھولیں، ہمیں حقیقت سے آشنا کریں. اور اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کی سیکریفائز دی، جو چیزیں اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہے ہیں، یہاں تک کہ خدا نے ان کے سامنے سے پردے ہٹائے. تو زندگی کے اندر جو ہے اس قسم کے جو افراد ہیں نا، وہ پہنچتے ہیں پھر، وہ جو مقام ولایت ہے، وہ جو بزرگ مقام ہے، پھر یہ ان کی اس کی رسائی کے لیے قربانی لازمی ہے. کہ جیسے ہم شہدائے کربلا کے لیے اتنے بلند الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں ساری کی ساری قربانی، کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھاما ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کسی چیز کو نہیں دیکھا، مطلب اپنا گھر، اپنا اولاد، اپنی کوئی بھی چیز. تو یہ جو من المسلین یا مسلین کے ساتھ رشتہ جوڑنے والی بات ہے نا، وہ اس طریقے سے حاصل ہوتی ہے انسان کو، یعنی ہمارے طریقے سے نہیں کہ ہم نے اپنے کمفرٹ زون سب نے بنائے ہوئے، ہم اسی میں بیٹھے رہتے ہیں، اس سے باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، حتیٰ اس تکلیف کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ سردیوں میں اٹھ کے نماز صبح پڑھ अदा कर ले, इतनी भी नहीं होती कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। और फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि खुदा की और तरफ से आखिरत की बेशबहा और लाजवाल नेमतें जो है ना, बस वो हमारे लिए रखी हुई हैं और हमारे अलावा कोई इसका हकदार नहीं है। तो ये इंशाल्लाह आप लोग भी थोड़ा सा